الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ووكيلنا وكفيلنا ورؤوفنا ورحيمنا وكريمنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ما قال ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين وأفوض أمري إلى الله بصير بالعباد شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دینست حسین دین پناہ ہست حسین سردار
نہ داد، دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ حسین۔ صدر باوقار و بانی جلسہ، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، پردہ نشین خواتین اسلام، دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ، بھرپور وارفتگی کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر نورانی سنہری جالیوں کا تصور نگاہوں میں بسا کر اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، حضور پرنور، شافعی و منشور، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، بے بسوں کے بس، بے چاروں کے چارہ، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، سیاح لامکاں، نازش ہفت آسماں، عرب کے سورج، عجم کے چاند، اللہ کے پیارے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، آقائے نامدار، مدنی تاجدار، سید ابرار، سرکار ابد قرار، احمد مختار، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اور ان کی آل پاک کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیۂ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی جس مشہور و معروف آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیت مبارکہ راہ خدا میں جان دینے والوں کے لیے زندگی کی بشارت اور ضمانت دے رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو قادر مطلق ہے، وہ رب قدیر اپنی قدرت کاملہ کے صدقے میں ان بندوں کو حیات جاویدانی عطا فرماتا ہے جو بندے رضائے الہی کے لیے اپنی جان خدا کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اور حقیقت میں وہی زندہ ہیں جن کو اللہ نے زندہ فرمایا، اور حقیقت میں وہ مردہ ہیں جن کو اللہ نے مردہ فرمایا۔ یہ قرآن کا پیغام ہے اور اس پر ہر مسلمان کو یقین کامل ہونا چاہیے۔ رب تبارک و تعالی نے واضح لفظوں میں ارشاد فرما دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم سماعت فرمائیں، اور تم مت کہو، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی ابتدا اس لفظ سے فرمائی، ولا تقولوا، اور تم مت کہو، لمن یقتل، اس شخصیت کے بارے میں جو قتل کیا گیا، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولا کلا تشعرون، اور لیکن تم کو شعور نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے پابندی عائد کر دی، امتناع قائم فرما دیا کہ جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی نے مردہ کہنے پر پابندی عائد کی، اور قرآن ہی کے اندر ایک آیت اور موجود ہے جس میں یہ اعلان کیا گیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور ہرگز ہرگز تم خیال بھی نہ کرنا، گمان بھی نہ کرنا. پہلی والی آیت میں زبان سے الفاظ کہنے پر پابندی، اور اس آیت مبارکہ میں دل و دماغ میں خیال کرنے پر پابندی. ارشاد ربانی ہے، ولا تحسبن الذین، ہرگز ہرگز تم گمان بھی نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو راہ خدا میں قتل کیے گئے کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم يرزقون، اور ان کے پروردگار کے پاس سے انہیں روزی بھی دی جاتی ہے. اللہ اکبر. اس آیت میں اور وضاحت کے ساتھ ان کی زندگی کی دلیل قائم فرما دی رب تبارک و تعالی نے کہ اللہ تعالی انہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی روزی وہ کھاتے ہیں، تناول فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اور جنت کی سیر فرماتے ہیں، اور کائنات کی سیر فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں زندگی بخشی ہے، زندگی عطا فرما دی ہے. تو عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے جسے زندہ فرما دیا، جسے زندہ کہہ دیا، یقیناً وہ زندہ ہے. اور رب العالمین نے جس کے بارے میں مردہ فرما دیا، حقیقت میں وہ مردہ ہے. اگرچہ کہ دنیا والے مردے کو زندہ سمجھیں، یہ اور بات ہے، لیکن رب تبارک و تعالی نے انہیں مردہ فرمایا ہے. جیسے کہ کفار و مشرکین کے بارے میں، ابو جہل کے بارے میں، ابو لہب کے بارے میں، اتباع شیبہ کے بارے میں، امیہ ابن خلف کے بارے میں، اور روئے زمین پر بسنے والے تمام کفار و مشرکین کے بارے میں فرما دیا، جو انصاف کے ساتھ حق بات نہیں مانتے ہیں، جو اسلام کا پیغام تسلیم نہیں کرتے ہیں، جو خدا کا پیغام نہیں سنتے ہیں، جو اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے ہیں، پیارے مصطفیٰ کی رسالت کو نہیں تسلیم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، اے حبیب، اگرچہ کہ زندہ ہے، یہ زمین پر پھر رہے ہیں، یہ کھا رہے ہیں، یہ پی رہے ہیں، انک لا تسمع الموتا، حبیب، یہ حقیقت میں مردہ ہے، ان کو آپ نہیں سنا سکتے. زمین پر چلنے والا کافر مردہ ہے، زمین پر رہ کر زندگی گزارنے والا کافر مردہ ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو تسلی دینے کے لیے فرمایا، حبیب، آپ ان کفار و مشرکین کو پیغام حق سناتے ہیں، یہ آپ کا پیغام نہیں سنتے ہیں، یہ آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے ہیں، آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو میرے محبوب، آپ خاطر ملول نہ ہو میرے محبوب، ان کی طرف آپ توجہ نہ فرمائیں، کیونکہ یہ مردہ ہے. کہیں فرمایا قرآن میں، صم بکم عمی فہم لا یعقلون، اے حبیب، یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، یہ اندھے ہیں، یہ بےعقل بیوقوف ہیں، کیونکہ آنکھ رکھ کر حق نہیں دیکھتے ہیں، وہ آنکھوں کا اندھا ہے، جو کان رکھ کر حق بات نہ سنے وہ کانوں کا بہرا ہے، جو زبان رکھ کر حق بات نہ بولے وہ زبان کا گونا ہے، اور دل دماغ رکھ کر حق بات کو تسلیم نہ کرے وہ بےعقل ہے، بیوقوف ہے. یہ خدا کا پیغام ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اور یقیناً یہ سچ ہے، حق ہے، ہم سب کا اس پر ایمان کامل ہے۔ تو دوستو اور بزرگو، رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب کو تسلی دینے کے لیے فرمایا کہ یہ مردہ ہے حبیب، آپ کی بات یہ اگر نہیں سن رہے ہیں، آپ کا پیغام نہیں تسلیم کر رہے ہیں، تو آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، کیونکہ یہ تو مردہ ہے، یہ تو مردہ ہے۔ عزیزان محترم، تو زمین پر چلنے والا، زمین پر کھانے پینے والا، زندگی گزارنے والا کافر مردہ، اور خدا کی راہ میں، اللہ کی راہ میں گردن کٹانے والا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروانے والا، خون کا آخری خطرہ زمین پر بہا دینے والا، ایسے شخصیت کے بارے میں رب نے فرمایا کہ جو لوگ خدا کی راہ میں قتل کیے جا رہے ہیں، جو لوگ خدا کی راہ میں جان دے رہے ہیں، تم ان کو مردہ نہ کہنا، ان کو مردہ نہ سمجھنا، بلکہ یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔ عزیزان محترم، بڑی حیرت کی بات ہے نا، بڑی حیرت کی بات ہے کہ جس کا جسم کٹ گیا زندہ ہے، جس کا گلا کٹ گیا وہ زندہ ہے، جس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے اللہ فرما رہا وہ زندہ ہے۔ تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہے جو چاہے عطا فرما دے، وہ چاہے تو ذرے کو ہمالیہ پہاڑ بنا دے، اور وہ چاہے تو ہمالیہ کو ذرہ بنا دے۔ وہ پروردگار عالم بڑا زبردست طاقت و قوت والا ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اس کی مرضی میں کسی کو دخل ہے؟ اس کی مشیت میں کسی کو دخل ہے؟ اس کی قدرت میں کسی کو دخل ہے؟ ابھی وہ حیرت نہ کرو، کیسے زندہ ہے؟ ارے اللہ نے چاہا تو ان کو زندگی عطا کر دی، اللہ نے چاہا ان کو زندگی عطا فرما دی، اور رب نے فرمایا خبردار خبردار، میرے آنے شہید ہونے والوں کو تم ہرگز نہ مردہ نہ کہنا، نہ ان کو مردہ خیال کرنا، بلکہ وہ زندہ ہے، اور زندہ کہنا زندہ سمجھنا۔ اب اگر کوئی بدبخت یہ کہے کہ صاحب ٹھیک ہے، میں نہ مردہ کہوں گا نہ مردہ سمجھوں گا، بلکہ اپنی کتاب میں شہیدوں کو مردہ لکھوں گا، لکھا ہے، لکھا بھی ہے، اپنے آپ کو حسین پاک سے نسبت جوڑنے والا، نام کے ساتھ حسینی لکھنے والا ایسا شخص اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شہید مر کر فنا ہو چکے، اگر تم کسی شہید کی قبر کھود کر دیکھو گے تو اس میں ہڈیاں بھی تمہیں نہیں ملیں گی، لکھنے والے نے یہاں تک لکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، زبان سے تو نہیں کہا لیکن کتاب میں لکھا، تو ہو سکتا ہے وہ اپنے طور پر یہ سمجھ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہنے پر اور سمجھنے پر پابندی لگائی ہے، لکھنے پر نہیں ہے نا۔ ہو سکتا ہے تب سوچے کوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ولا تقولوا فرمایا، ولا تحسبن فرمایا، نہ کہو نہ گمان کرو نہ خیال کرو، لیکن لکھنے کے تعلق سے اللہ نے پابندی نہیں لگائی تو میں لکھوں گا۔ تو عزیزان محترم، یہاں سب اہل علم بیٹھے ہیں، ارباب علم و دانش بیٹھے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کوئی مضمون، کوئی میٹر، کوئی خط آپ لکھنا چاہیں تو لکھنے سے پہلے الفاظ کو سوچنا پڑے گا کہ کیا لکھ رہا ہوں، کیا لکھنے والا ہوں۔ سوچتا پہلے ہے، لکھتا بعد میں ہے آدمی، یہ فطرت ہے انسان کی، تقاضے ہے فطرت کے، جب تک سوچے گا نہیں لکھے گا نہیں۔ تو سوچنا پہلے واقع ہوگا پھر لکھے گا۔ تو جب سوچا اپنے ذہن میں کہ میں مردہ لکھوں گا، تو گویا وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کیا، سوچ کر کہ میں مردہ لکھوں گا، جبکہ اللہ نے سوچنے پر پابندی لگا دی، گمان کرنے پر پابندی لگا دی، خیال کرنے پر پابندی لگا دی۔ تو پہلے ذہن میں اپنے خیال لایا کہ میں مردہ لکھوں گا، تبھی تو مردہ لکھا کتاب کے اندر۔ تو کہنے دیجئے کہ وہ لکھنے سے پہلے ہی جب وہ سمجھ لیا کہ شہیدان کرام وہ مردہ ہے، خدا کی قسم قرآن کی روشنی میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ لکھنے سے پہلے پہلے ہی وہ خارج ہو گیا، کیونکہ وہ پہلے سوچ لیا تھا کہ میں لکھوں گا، اور جب سوچا تو حکم نافذ ہو گیا، اوپر کفر کا فتویٰ لگ گیا اس کے اوپر، کیونکہ خدا کے حکم کی اس نے خلاف ورزی کی ہے، صحیح حکم کو ٹکرایا ہے، اللہ کے واضح حکم کو انکار کیا ہے، تو اس حکم کی بنیاد پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔
اب چاہے کتنی ہی لمبی داڑھی رکھے، کتنا ہی اونچا پیجامہ پہنے، کتنی ہی نمازیں پڑھ پڑھ کر اپنی پیشانی کو کالی کرے، کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ سینے میں ایمان ہی باقی نہیں رہا. سینے میں ایمان ہی نہیں رہا تو اب اس کی عبادت کس کام کی، اس کے روزے کس کام کے، اس کی عبادت کس کام کی، اس کی زکات و حج کس کام کے؟ سب منہ پر مار دیے جائیں گے، عکالت کر دیے جائیں گے. غور کیجئے مسلمانوں، شیطان لعین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے مردود کیوں قرار دیا، کس بنیاد پر قرار دیا؟ قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو یہ بات واضح مل جائے گی کہ رب تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا اس کو سارے فرشتوں.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ،
اور ہم نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے، ہم نے کہا کہ اے فرشتوں سجدہ کرو آدم، اسجدوا لآدم. جب اللہ کا حکم ہوا
فَسَجَدُوا الْمَلَائِكَةِ،
سارے فرشتے سجدہ کرتے ہیں آدم علیہ السلام کو،
اِلَّا ابلیس،
سوائے ابلیس کے. ابلیس سجدہ نہیں کیا، اکڑ کر کھڑا رہا. رب نے فرمایا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے اللہ تعالی سے حجت کی، اللہ سے حجت کی. دیکھو اس کی ہمت کتنی بڑی ہے، کتنا جری ہے، بے باک ہے، وہ اللہ سے حجت کر رہا ہے.
خلقتنی من نار وخلقته من طین،
اے میرے رب تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. اور مولا آگ بلند رہتی ہے، اوپر کو جاتی ہے، اور مٹی پستی میں رہتی ہے، نچلے طبقے میں رہتی ہے. بھلا میں اوپر والا، یعنی آگ بلند رہتی ہے بلندی والا، میں نچلی چیز سے بنائی ہوئی شے کے سامنے کیوں کر سجدہ کروں؟ میں سجدہ نہیں کرتا، ہاں تجھے سجدہ کروں گا. اے اللہ تجھے ایک نہیں، ایک کروڑ سجدے کروں گا، ایک ارب سجدے کروں گا، زندگی بھر سجدے تجھے کروں گا، لیکن آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. تو انکار کیا، اور وہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے جو کرایا گیا وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا بلکہ تعظیمی سجدہ تھا، تعظیم کا سجدہ تھا. اللہ نے آدم علیہ السلام کی تعظیم اور ان کی عظمت کو ثابت فرما دیا تمام فرشتوں پر. اے فرشتوں تم نے اعتراض کیا تھا نا کہ آدم کو خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے، خلافت ہم کو دے، ہم اس کے حقدار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم کی صفت سے نواز دیا اور تمام فرشتوں پر علم کی ایسا سکہ جمع دیا کہ سارے فرشتے پکار اٹھے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے ہمارے رب بے شک تیری ذات پاک ہے، مولا جتنا اتنا ہی ہم جانتے ہیں جتنا تو نے ہم کو سکھایا اور بتایا، بے شک تو زبردست علم والا حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر انسان کی عظمت و فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ہی سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور وہ سجدہ در حقیقت تعظیمی سجدہ تھا. تو یوں کہنے دو کہ تعظیم سے انکار کیا. آدم علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے وہ نبی کی تعظیم کرنے سے انکار کیا، لیکن اللہ کی عبادت سے انکار نہیں کیا، اللہ کی تعظیم سے انکار نہیں کیا، اللہ کی تسبیح پڑھنے سے انکار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے سے انکار نہیں کیا. انکار کیا تو بس تعظیم سے انکار کیا. اور آج کے دور میں بھی کچھ افراد ہم کو ملتے ہیں جو نماز پڑھنے کو تو تیار ہیں، روزہ رکھنے کو تیار ہیں، حج کرنے کو تیار ہیں، زکات دینے کو تیار ہیں، تلاوت کو تیار ہیں، تسبیح کے لیے تیار ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرنے تیار ہیں، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنے تیار ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے پیارے اللہ کے آخری نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاؤ اور دونوں ہاتھ باندھ کر ادب سے کہو یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو شرک ہے، شرک ہے، ہم نبی کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑے نہیں ہونا چاہتے، نبی کی تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہونا شرک ہے، شرک کا فتویٰ لگا دیا. اور عزیزان محترم تعظیم رسول سے انکار کیا لیکن عبادت سے انکار نہیں ہے، اس کو بھی عبادت سے انکار نہیں ہے، نمازوں سے انکار نہیں ہے، تعظیم رسول سے انکار ہے. تو عزیزان محترم انکار کی بنیاد پر یہ پتا چلا کہ شیطان نے بھی انکار کیا تھا تعظیم سے، اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے بھی تعظیم ہی سے انکار انتظار کر رہے ہیں, تو جو حشر شیطان کا ہوا وہی حشر ان کا بھی ہونے والا ہے. ارے وہ جنت میں رہ کر جب باہر ہو گیا, یہ پہلے ہی سے باہر ہے, جب کب اندر میں جنت میں جانے والے ہوں گے. اور کہ یہ اندر والا جب باہر ہو گیا تو یہ باہر والے کب اندر جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حجت قائم فرما دی کہ شیطان نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی, اور فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم, نکل جا جنت سے تو مردود ہو گیا, مردود ہو گیا. تو عزیزان محترم, جب یہ جنت سے نکالا جا رہا تھا تو خاموش نہیں نکلا, بلکہ اللہ تعالی کے سامنے چیلنج کر کے آیا اور کہا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا, کبھی سامنے سے آ کر گمراہ کروں گا, کبھی پیچھے سے آ کر گمراہ کروں گا, کبھی دائیں بائیں سے آ کر گمراہ کروں گا, لیکن گمراہ کروں گا. یہ آدم کی وجہ سے میں ذلیل ہوا, یہ آدم کی وجہ سے میں رسوا ہوا, یہ آدم کی وجہ سے میں جہنمی بن گیا, یہ آدم کی وجہ سے لعنت کا ٹاک میرے گلے میں ڈال دیا گیا. اے پروردگار عالم, تیرے عزت و جلال کی قسم ہے, تیرے عزت و جلال کی قسم ہے, یہ آدم کی وجہ سے میں رسوا ہوا ہوں, ذلیل ہوا ہوں. اب آدم کی اولاد کو سکون سے نہیں رہنے دوں گا, بلکہ جس طرح میں جہنمی بن گیا ہوں, آدم کی اولاد کو بھی جہنمی بنا کر چھوڑوں گا. تو عزیزو, یہ بدعقیدگی, تعظیم رسول سے انکار, شہدائے کرام کی حیات کا انکار, اہل بیت اطہار کی فضیلت کا انکار, رسول کی محبت کا انکار, در حقیقت وہی لوگ کرتے ہیں جن کو شیطان نے گمراہ کر دیا, جن کو شیطان نے بہکا دیا, اور وہ شیطان کے ساتھ ہی جہنم رسید ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا, ان اللہ لیس بظلام للعبید, اللہ تعالیٰ کسی بندے پر بھی کھجور کی گٹلی پر جو چھلکا باریک پردہ ہوتا ہے, اس پردے کے اتنا بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا ہے, بلکہ اللہ سب کے ساتھ انصاف فرماتا ہے. تو عزیزان محترم, اللہ تعالیٰ کے فیصلے برحق ہیں, وہ ہو کر رہیں گے. لا تبدیل لکلمات اللہ, لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے وعدے بدلنے والے نہیں ہیں, اللہ نے جو وعدہ فرما لیا وہ پورا ہو کر رہے گا. تو بات درمیان میں آ گئی تھی, اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا, در حقیقت یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شہیدوں کو زندگی عطا کرنے کا اعلان کیا قرآن میں. اب شہید دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک وہ شہادت جو ظاہری شہادت ہے, جہری شہادت ہے, یعنی گلا کٹے, خون بہے, جسم کو زخم لگے اور وہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر جائے, یہ شہادت کی پہلی قسم ہے, اس کو جہری شہادت کہتے ہیں, یعنی ظاہری شہادت. جس طرح نماز بھی دو قسم کی ہے ہماری, فجر کی نماز جہری نماز, مغرب کی نماز جہری نماز, عشاء کی نماز جہری نماز, جمعہ کی نماز جہری نماز, عیدین کی نماز جہری نماز, یعنی اس میں قرآن ظاہر کر کے پڑھا جاتا ہے, قرآن بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے اور سارے مقتدی قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں, یہ ظاہری تلاوت ہے جس کو جہری نماز کہا گیا. اور اثر اور ظہر اور اثر کی نماز وہ نماز ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ضرور ہے لیکن آہستہ پڑھا جاتا ہے, آپ کو سنائی نہیں دیتا کیا پڑھا جا رہا ہے لیکن پڑھا جاتا ہے, امام قرآن ہی کی تلاوت کرتا ہے ظہر اور عصر کی نماز میں بھی, اس لیے اس نماز کو سری نماز کہا گیا. تو مجھے بتاؤ بھائی, جس نماز کی رکعت میں قرآن بلند آواز سے پڑھا جائے وہ تو نماز ہے, اور جس رکعت میں قرآن آہستہ پڑھا جائے کیا وہ نماز نہیں ہے؟ بولیے, یقیناً وہ بھی نماز ہے, وہ بھی نماز ہے. جس میں قرآن بلند آواز سے پڑھا گیا وہ بھی نماز, جس میں آہستہ پڑھا گیا وہ بھی نماز. بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ تو اب اس قاعدے کو ذہن میں رکھو, اب آؤ حقیقت کی طرف. ایک شہادت جہری ہے جس میں ظاہری طور پر گلا کٹتا ہے, خون بہتا ہے, جسم کو زخم لگتے ہیں، تیر لگتے ہیں، ڈھالے لگتے ہیں، تلواریں چلتی ہیں، اور زخموں سے چور چور ہو کر اللہ کا بندہ اپنی جان کو جان آخری کے حوالے کر دیتا ہے، یہ بھی شہادت ہے۔ اور وہ بھی شہادت ہے کہ جس میں ظاہری طور پر گلا تو کٹتا نہیں ہے، جسم کے ٹکڑے نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی جان کو خدا ہی کی راہ میں قربان کرتا ہے۔ جیسا کہ اولیاء اللہ کی زندگیوں کا مطالعہ فرمائیں تو اولیاء اللہ جیسے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، حضور سیدنا خواجہ بندہ نواز کے سدران رضی اللہ تعالیٰ، حضور سیدنا یوسفین شریفین رضی اللہ تعالیٰ، حضور سیدنا بابا شرف الدین علیہ رحمت و رضوان، یہ سارے اولیاء اللہ سب راہ خدا میں جان دیے ہیں، یہ بھی شہید ہیں، لیکن ان کی شہادت جو ہے وہ چھپی ہوئی شہادت ہے، سری شہادت ہے، اور امام حسین کی شہادت وہ ظاہری شہادت ہے، ظاہری شہادت ہے، جہری شہادت ہے، امام قاسم کی شہادت ظاہری شہادت ہے، سیدنا علی اکبر کی شہادت ظاہری شہادت ہے، علی اکبر کی شہادت ظاہری شہادت ہے، 72 آوان و انصار کی شہادت ظاہری شہادت ہے، کیونکہ ان کا گلا کٹا ہے، خون بہا ہے، جسم کے ٹکڑے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کی راہ میں جان دیے ہیں، اور غوث پاک کا گلا تو نہیں کٹا ہے لیکن دین اسلام کو پھیلاتے پھیلاتے خدا ہی کی راہ میں جان دیے ہیں، تو وہ بھی شہید ہے، یہ بھی شہید ہے۔ اسی شہید شہادت کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ جو خدا کی راہ میں ظاہری طور پر گلا کٹایا وہ بھی زندہ ہے، اور جو باطنی طور پر اپنی جان خدا کی راہ میں قربان کیا وہ بھی زندہ ہے۔ اکثر لوگ ایسا ہی دھوکے میں رکھتے ہیں کہ بھائی وہ جو گلا کٹے وہ شہید ہے، وہ زندہ ہے، یہ کہاں زندہ ہے؟ اولیاء اللہ کہاں زندہ ہے؟ اولیاء اللہ کی ساری زندگی خدا کی راہ میں گزری ہے، اللہ کے بندوں کو پیغام حق سنا کے سناتے گزری ہے، وہ نائبین مصطفیٰ ہیں، وہ وارثین مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ان کی زندگی بھی خدا ہی کی راہ میں گزری ہے۔ عزیزان محترم، ہندوستان کی سرزمین پر آج اسلام کا جو پرچم بلند نظر آ رہا ہے، اسلام کی شمع روشن نظر آ رہی ہے، اور اسلام کا بول بالا نظر آ رہا ہے، اللہ اکبر کی صدا مسجد کے میناروں سے بلند ہو رہی ہے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ حضور غریب نواز علیہ رحمت و رضوان ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے حضور سیدنا خواجہ غریب نواز اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ جوغ در جوغ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 نہیں بلکہ غریب نواز نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان بنایا ہے، 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا ہے۔ دیکھو ساری زندگی خدا کا دین پھیلاتے پھیلاتے گزری، تو کہنے دو کہ غریب نواز کی جو جان گئی ہے وہ خدا کی راہ میں گئی ہے، روسی آدم کی جو جان گئی ہے وہ خدا کی راہ میں گئی ہے، یوسفین شریفین کی جو جان گئی ہے وہ خدا کی راہ میں گئی ہے، بابا شرف الدین کی جو جان گئی ہے وہ خدا کی راہ میں گئی ہے، امام حسین بھی زندہ ہے، روسی آدم بھی زندہ ہے، غریب نواز بھی زندہ ہے، یوسفین شریفین بھی زندہ ہے، اولیاء اللہ تمام زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حیات عطا فرما دی ہے، حیات جاندانی عطا فرما دی ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم علیہ السلام نے نبیوں کی زندگی کی گواہی فرما دی، نبیوں کی زندگی کی گواہی قائم فرما دی۔ چنانچہ ایک صحابی نے میرے آقا سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ ابھی تو آپ ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، آقا ہم آپ کا جلوہ جہاں آنا دیکھ رہے ہیں، اور حضور ہم آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، تو آقا آپ ہمارے درود و سلام کو سنتے ہیں، جب سرکار جب آپ کا وصال ہو جائے، جب آپ پردہ فرما جائیں، ہماری نظروں سے آپ روپوش ہو جائیں، اوجھل ہو جائیں، تو حضور کیا اس وقت بھی ہم آپ پر درود و سلام پیش کریں؟ تو آقا نے فرمایا ان اللہ حرمت علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی و یرزق، یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا ان اللہ تعالی حرمت علی الارض، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے، کس بات کو؟ ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ وہ نبی کے جسم کو خراب کر دے، نبی کے جسم کو کھا لے، جیسے کہ عام انسانوں کے جسم سڑ جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، ہڈی سب گل جاتی ہے، لیکن انبیاء کی اجسام قبروں میں موجود ہوتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں، اور آقا نے آگے فرمایا فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، نہ صرف زندہ ہوتا ہے وہ یرزق، اور اللہ تعالیٰ روزی بھی عطا فرماتا ہے۔ تو نبی زندہ، رسول زندہ، صدیق زندہ، شہید زندہ، ولی زندہ، یہ سب زندہ ہے۔ اب ان کے نقش قدم پر جو چلا، ان کے نقش قدم پر جو چلا، ان کی حیات مبارکہ کو اپنے لیے مشعل جاں بنایا، مشعل ہدایت بنایا، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں اس کو بھی حیات جاندانی عطا فرما دیتا. ان کے قدموں میں حیات اور اجل دونوں ہیں، ان کے قدموں میں حیات اور اجل دونوں ہیں. ان پہ مرنے میں عجب لطف کا جینا دیکھا، ان پہ مرنے میں عجب لطف کا جینا دیکھا. اللہ اکبر. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبیوں کی رسولوں کی زندگی کی گواہی ارشاد فرما دی، اور اللہ تعالی نے قرآن میں اپنے شہید اور خدا کی راہ میں جان دینے والوں کی زندگی کی گواہی قائم فرما دی. اب ہم سب کا ایمان اس بات پر کامل ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، رسول زندہ ہیں، صدیق زندہ ہیں، شہید زندہ ہیں، اور تمام اولیاء اللہ زندہ ہیں. اب آئیے شہادت کے اس عنوان کو سمجھنے کے بعد، شہادت واقع کیوں ہوئی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیوں واقع ہوئی، کیا اسباب و علل تھے، کیا غرض و غایت تھی، کیا وجہ تھی، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ نئی نسل کے نوجوان اس بات سے کم واقف ہیں کہ امام حسین کی شہادت آ کر ہوئی کیوں، میدان کربلا کیوں گرم ہوا، خانواد نبوت کے چشم و چراغ کے چراغ کیوں گل کر دیے گئے، ان کی زندگیوں سے کیوں کھلواڑ کیا گیا، کیا وجہ تھی اس کی. عزیزان محترم، مسلم اور متفق روایات کی روشنی میں یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کی بقا کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اور ان کی ہدایت کے لیے نانا جان نے، یعنی سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنے پیارے نواسے سے بچپن ہی میں وعدہ لے لیا تھا، بچپن ہی میں اس بات کا وعدہ لے لیا تھا کہ بیٹا حسین، میرے دنیا سے گزر جانے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ میری امت پر بہت نازک وقت ہوگا، اور اس وقت تم اپنی جان عزیز کو خدا کی راہ میں قربان کر دینا اور میرے دین کو بچا لینا، اسلام کو بچا لینا، میری امت کو گمراہی سے بچا لینا. اسی لیے آقا نے اپنی زبان پاک سے ارشاد فرمایا، الحسین منی وانا من حسین، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے. یہ حدیث رسول ہے، یہ لال پیلی کتاب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحسین منی، حسین مجھ سے ہے. یہ بات تو سب کے سمجھ میں آ رہی ہے کہ حسین علیہ جدینا علیہ السلام امام سرکار دو عالم علیہ السلام کی اولاد پاک سے ہیں. سرکار کی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے امام حسین تولد ہوتے ہیں، حضور کی صاحبزادی کے صاحبزادے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ حضور سے حسین ہیں، حضور سے حسین ہیں. لیکن حضور کا یہ فرمانا کہ وانا من حسین، اور میں حسین سے ہوں، حسین تو مجھ سے ہے لیکن میں حسین سے ہوں، اس آخری حدیث کے اس مبارک جملے کا کیا مفہوم ہو سکتا ہے؟ علماء کرام نے یہی بیان فرمایا کہ وانا من حسین کی تشریح یہی ہے کہ میں حسین سے ہوں، یعنی میرا دین حسین سے بچے گا، میں حسین سے ہوں یعنی میرا دین حسین سے ہے، اسلام حسین سے ہے، قرآن کی عظمت باقی ہے تو حسین سے ہے، کعبے کا جاہ و جلال باقی ہے تو حسین سے ہے، گنبد خضرا کا جمال باقی ہے تو حسین سے ہے، اور ملت اسلامیہ کی تقدیر باقی ہے تو حسین سے ہے. اسی لیے آقا نے فرمایا، حسین تو مجھ سے ہے لیکن میں بھی حسین سے ہوں. اور ایک نقطہ سماعت فرما لے. حضور کے دو نواسے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی، ان دونوں پیارے پیارے نواسوں کی شان و عظمت کا کیا کہنا. سبحان اللہ کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رات تہجد کی نماز ادا کر کے کچھ لمحات کے لیے کبھی کبھی آپ آرام فرماتی تھی، اور اتنے میں حسنین کریمین کے بچپنے کا عالم کہ رات میں نیند سے جاگتے تھے اور یہ رونا چاہتے تھے، اور رب تبارک و تعالی سدرہ نشین جبرائیل امین کو حکم فرماتا تھا کہ جاؤ جبرائیل، میری بندی فاطمہ ابھی مجھ کو یاد کر کے سوئی ہے، اس کی نیند نہ ٹوٹنے پائے، جاؤ جبرائیل میری بندی فاطمہ کی نیند کھلنے سے پہلے پہلے حسنین کا جھولا جھولا کر انہیں سلا دو محبت کے ساتھ. تو جن کا جھولا جھلانے کے لیے جبرائیل امین آتے تھے ان کی شان و عظمت کا کیا کہنا. اللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن اپنے پیارے پیارے نواسے حسین عالی مقام کو اپنے قریب بلایا. امام حسین کا بچپنا تھا، رینگتے ہوئے آئے سرکار مدینہ کے قریب آئے. میرے آقا نے اپنے پیارے نواسے کے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو تھام لیا اور فرمایا ادنو منی یا حسین، اے حسین مجھ سے اور قریب آ جا، اور قریب آ جا، اور قریب آ جا. یہاں تک امام حسین کے چھوٹے چھوٹے قدم ہیں سرکار کے نورانی سینے اثر پر ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے نواسے کے منہ کو اپنے قریب لیتے ہیں اور اپنی زبان پاک کو حسین عالی مقام کے منہ میں رکھ دیتے ہیں اور دعا فرماتے ہیں، اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما، اور جتنے میرے امتی حسین سے محبت کرنے والے ہوں گے مولا ان محبت کرنے والوں سے بھی تو محبت فرما. وہ کیا عظمت ہے ان کی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن دیکھا کہ سرکار مدینہ کے دوش مبارک پر سوار ہیں امام حسین اور ہاتھوں میں زلفوں کو تھامے ہوئے ہیں، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی تعریف کرنے لگے، نعم المرکب نعم المرکب نعم المرکب، کیا اچھی سواری ہے، کیا اچھی سواری ہے، کیا اچھی سواری ہے. تو سرکار مدینہ نے اپنے جانسار صحابی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا عمر نعم الراکب، سوار بھی کتنا اچھا ہے. اللہ اکبر، سوار بھی کتنا اچھا ہے. اللہ اکبر، یہ رسول پاک کی زبان سے نکلنے والے کلمات خدا کی قسم ہمارے لیے حرز جان ہے، حرز ایمان. حضور نے جسے اچھا فرما دیا وہ ساری کائنات میں سب سے اچھا ہے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا حسین. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی عظمت کے ڈنکے بجائے کائنات ہے، اس کی عظمت کا کیا کہنا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیوں واقع ہوئی، یہ وجہ تسمیہ کیا ہے، تو بات یہی ہے کہ قدرت کی مشیت یہی تھی، اللہ کی مرضی یہی تھی کہ حسین نواسے رسول سبط پیغمبر نور نظر سیدنا مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان عزیز کو اپنے پورے کنبے کے ساتھ خدا کی راہ میں قربان کریں، یہ اللہ کی مرضی تھی. اور اللہ کے محبوب بندوں کی یہ سنت اور سیرت ہوتی ہے کہ ان کا کوئی عمل بھی خدا کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، خدا کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، وہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، وہ وہی کرتے ہیں جو خدا کی مرضی ہوتی ہے. بعض نادان لوگ کہتے ہیں رسول اگر مختار ہیں تو پھر اپنے نواسوں کو شہادت سے کیوں نہیں بچا لیے، رسول اگر مختار ہیں تو اپنے نواسوں کو شہادت سے کیوں نہیں بچا لیے، رسول اگر مختار ہیں تو غارِ آپ ہجرت کے موقع پر آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ کیوں چلے گئے، غارِ ثور میں کیوں تشریف لے گئے، اگر مختار ہے تو اپنے آپ کو کیوں چھپا لیا؟ اس قسم کی بےہودہ باتیں کر کے اپنے ایمان کو غارت کرتے ہیں اور اپنی دشمنی کا ثبوت دیتے ہیں عزیزان محترم. لیکن عاشقان رسول عاشقان اہل بیت کی یہ عادت ہوا کرتی ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے آقا و مولا حضور سید عالم علیہ السلام کو یقیناً مالک بھی جانتے ہیں خدا کی عطا سے، مختار بھی جانتے ہیں خدا کی عطا سے، اور ایسے مالک و مختار ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے قرآن و حدیثی کی روشنی میں ارشاد فرمایا ہے کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. اگر رسول کا اختیار کوئی نہیں مانتا ہے تو یہ اس کی اپنی نظروں کا قصور ہے، یہ اس کی اپنے نظریات کا قصور ہے. سورج تو عزیزان محترم اپنی سورج کی کرنیں روزانہ نکل رہی ہیں، دنیا کو مستنیر کر رہا ہے سورج، منور کر رہا ہے دنیا کو سورج، لیکن چمگادڑ جو اپنی آنکھوں کو دن بھر بند رکھتی ہے، اگر کوئی کہے کہ نہیں سورج روشن نہیں ہے، سورج میں روشنی نہیں ہے، سورج تو اندھیرا اندھیرا ہے، سورج تو بالکل کالا کالا ہے، یہ چمگادڑ اگر اپنا مشورہ دے تو کیا چمگادڑ کی بات آپ تسلیم کر لیں گے؟ کہ چمگادڑ تو دیکھے ہی نہیں سورج کو، وہ کیا جانے سورج کا حسن کیا ہوتا ہے، وہ کیا جانے سورج کی کرنیں کیا ہوتی ہیں، وہ کیا جانے سورج کی روشنی کیا ہوتی ہے. ارے سورج کو دیکھے تب تو پتا چلے، سورج کو دیکھے تب تو پتا چلے کہ سورج میں کتنی روشنی چمک دمک ہے، لیکن چمگادڑ بیچاری وہ تو اپنی آنکھ بند کی رہتی ہے صبح سے شام تک، سورج جب ڈوبتا ہے تب اپنی آنکھوں کو کھولتی ہے. تو آج کے دور میں بھی کچھ چمگادڑ کی، سورج کو دیکھے تب تو پتا چلے کہ سورج میں کتنی روشنی چمک دمک ہے، لیکن چمگادڑ بیچاری وہ تو اپنی آنکھ بند کی رہتی ہے صبح سے شام تک، سورج جب ڈوبتا ہے تب اپنی آنکھوں کو کھولتی ہے. تو آج کے دور میں بھی کچھ چمگادڑ کی خصلت کے لوگ ہیں جو رسول پاک میرے آقا کی حیات طیبہ کو نہیں دیکھنا چاہتے، تو ان کا اپنا قصور ہے. میرے سرکار تو کل بھی مالک تھے، آج بھی مالک ہے، اور قیامت تک مالک ہے، قیامت کے بعد بھی مالک ہے. وہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. اسی لیے اعلی حضرت نے فرمایا ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں. اللہ اکبر، اختیار رسول کا، اللہ اللہ. ایک دیہات کا شخص آیا، دیہاتی، کہنے لگا ہے محمد تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ذرا اس درخت کو اپنے پاس تو بلا کر دکھاؤ. لو یہ کوئی بات ہوئی، درخت کو اپنے پاس بلاؤ. آپ ساری دنیا کے انسان مل کر کسی درخت کو، درخت ایک چھوٹے سے پودے کو جس کی ابھی کوپلیں پھوٹی ہیں، اس پودے کو اپنے پاس نہیں بلا سکتے آپ، وہ چل کر آ نہیں سکتا آپ کے پاس. ہاں اسے اٹھا کر لے آئے کوئی تو اور بات ہے، لیکن وہ خود سے چل کر نہیں آ سکتا. لیکن میرے سرکار کے سامنے اس عرابی نے آ کر کہا، دیہاتی نے آ کر کہا، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ذرا اس درخت کو اپنے پاس تو بلائیے. تو میرے آقا نے فرمایا جا تو ہی کہہ دے، جا کر تو ہی کہہ دے، کہنا کہ محمد عربی نے تجھ کو بلایا ہے، محمد عربی نے تجھ کو بلایا ہے. جیسے ہی درخت نے اس عرابی کی زبان سے، رسول کی زبان سے نہیں سنا، عرابی کی زبان سے سنا، پیغام رسول سنا، تو فوراً عمل کیا اور فوراً چلا آیا، جڑوں کو آگے پیچھے کیا، دائیں بائیں جھکا اور زمین کو چیرتا ہوا رسول کے قدموں کے قریب آ گیا. میرے سرکار نے فرمایا دیکھیا تو نے؟ کہا بے شک، اب یہ درخت تو آپ کے پاس آ گیا ہے، جہاں سے آیا تو پھر واپس وہیں بھیج دیجیے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ تو کہہ دے اس سے کہ چلا جا اپنے مقام پر جہاں سے تو آیا ہے، وہ درخت پھر واپس وہیں چلا گیا جہاں سے آیا تھا. میرے سرکار کا یہ معجزہ دیکھا، میرے سرکار کا اختیار دیکھا، تو عرابی قدموں میں گر پڑا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا. رسول کا اختیار دیکھا، وابستگان مصطفیٰ علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو گیا، سرکار کے غلاموں میں شامل ہو گیا. عزیزان محترم، یہ بات میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول نے جہاں اپنا اختیار دکھانا تھا دکھایا، رسول نے جہاں اپنا اختیار دکھانا تھا دکھایا. یہاں میدان کربلا میں نہ حسین اپنا اختیار دکھانے گئے تھے، نہ رسول پاک اپنا اختیار دکھانے کے لیے تشریف لائے تھے میدان کربلا میں، بلکہ اللہ کے رسول یہ جانتے تھے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے کہ حسین شہید ہو جائے، حسین کی یہی مرضی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں. عزیزان محترم، جب خدا کی مرضی ہے، رسول کی مرضی ہے، حسین کی مرضی ہے، تو بھلا کون اس میں مداخلت کر سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکا تھا اور وہ ہو کر رہا. رسول اپنا اختیار دکھانے نہیں گئے تھے، اگر اختیار دکھا لیتے تو آؤ شفا شریف جس کے مصنف قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، انہوں نے شفا شریف میں ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک شخص جو جہالت کے دور میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ قبر میں دفن کیا تھا، بعد میں اللہ کی توفیق ہوئی، ہدایت مل گئی، رسول کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے، صحابی کہلائے، تو ایک زمانے کے بعد اپنی جہالت کے دور کا واقعہ یاد آیا، رسول کے سامنے روتے ہوئے عرض کیا، آقا میری ایک پیاری پیاری بیٹی تھی، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو زمین میں گڈھا کھود کر دفن کر دیا، آقا جب میں اس کو گرا رہا تھا زمین کے اندر، سرکار وہ چیلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، یا بتا حضرکنی، یا بتا حضرکنی، اے میرے بابا جان مجھ کو پکڑ لیجئے، بابا جان مجھ کو اٹھا لیجئے، لیکن آقا میں نے اس کی ایک بات نہیں سنی، سماج کے بندھنوں میں ایسا جکڑا ہوا تھا، معاشرے کی جہالت کی تاریکیوں میں ایسا گھرا ہوا تھا، میں اس کی آواز سنا نہیں، بلکہ میں اس پر مٹی ڈالنے لگا، مٹی ڈالنے لگا، یہاں تک کہ اس کی آواز آہستہ 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 دبتی چلی گئی اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ میرے سرکار کیا قیامت کے دن مجھ کو اس کا بدلہ دینا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا، تم نے جہالت کی حالت میں، کفر کی حالت میں گناہ کیا ہے، اور اسلام لانے کے بعد تمہارے سارے گناہ بخش دیے گئے، کہ اگر تم چاہو تو تمہاری بیٹی کو میں زندہ بلا سکتا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے؟ اللہ اکبر، رسول پاک علیہ السلام کو مجبور ماننے والے اس حدیث رسول کی روشنی میں سمجھ لیں کہ سرکار مردوں کو زندہ بلانے پر بھی قادر ہے۔
خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار۔
تو شہادت کی وجہ کیا تھی، کیوں شہادت ہوئی؟
تو سنو، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول کے دونوں شہزادے، رسول کے دونوں پیارے نواسے، گویا رسول کی مکمل تصویر تھے، رسول کی مکمل تصویر تھے، یعنی سر مبارک سے لے کر ناف تک اتنا حصہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار کے بالکل مشابہ تھا، حضور کے بالکل مشابہ، اور نچلا حصہ، بدن کا نچلا حصہ، پاؤں تک، پاؤں کے ناخنوں تک امام حسین کا رسول پاک کی طرح تھا۔ گویا ان دونوں شہزادوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، ایک شہزادے کے آدھے جسم کو اوپر سے دیکھو تو رسول کی تصویر نظر آئے، اور آدھے جسم کو نیچے دیکھو تو رسول کی تصویر نظر آئے، گویا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول پاک کی تنویر ہیں، رسول پاک کی شبیہ ہیں، رسول پاک کے مشابہ ہیں، اور نبوت، صداقت، رسالت، ولایت، یہ سب عہدے ہیں اللہ کی جانب سے جو اللہ کے خاص بندوں کو عطا کیے جاتے ہیں۔ تو ان من جملہ عہدوں کے ایک عہدہ شہادت کا بھی ہے، شہادت کا بھی ایک عہدہ ہے، شہادت کا بھی ایک درجہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہے، نبوت کا درجہ بھی بہت مقبول ہے، رسالت کا درجہ بھی بہت مقبول ہے، اور ولایت کا درجہ بھی بہت مقبول ہے، شہادت کا درجہ بھی بہت مقبول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ میرے حبیب پر نبوت ختم، میرے حبیب پر رسالت ختم، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، قیامت تک کوئی رسول آنے والا نہیں، اور میں نے اپنے حبیب کو جامع کمالات بنا کر بھیجا ہے، میں نے اپنے حبیب کو دنیا میں تمام صفات کا مظہر اتم بنا کر بھیجا ہے، میرے حبیب کے اندر نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، صداقت بھی ہے، ولایت بھی ہے، لیکن شہادت نہیں ہے، لہذا اللہ کی مرضی یہ ہوئی کہ میرے حبیب کو شہادت کا درجہ بھی دے دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کو پورا کرنے کے لیے رسول کو دو نواسے عطا کیے، ایک نواسا آدھا حصے کا مالک ہے، ایک نواسا جسم کے نچلے حصے کا مالک ہے، اور دونوں شہزادوں کی شہادت ہوتی ہے، ایک شہزادے امام حسن کو اللہ تعالیٰ سری شہادت عطا کرتا ہے، اور دوسرے شہزادے امام حسین کو جہری شہادت عطا فرماتا ہے، اور دونوں کو جوڑ دیا جائے تو دونوں کی شہادت مکمل ہوئی، اور یہ شہادت کا درجہ در حقیقت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا چاہا، کہ رسول کے نواسوں سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہادت کا مقام و درجہ بھی حاصل ہو جائے۔
یہ مرضی تھی اللہ کی، یہ مشیت تھی اللہ کی. اب اس اللہ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب بنائے، کیونکہ دنیا عالم اسباب ہے. یہاں کوئی کام بھی بغیر سبب کے نہیں ہوتا، یہاں کوئی عمل بھی بغیر سبب کے نہیں ہوتا. ہر کام کی کوئی نہ کوئی وجہ غرض و غایت ہے، اور سبب کے ذریعے سے کام ہوتا ہے، وسیلے سے کام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے، شہادت کا درجہ عطا کرنے کے لیے ایسے اسباب بنا دیے کہ جس سے امام حسن کی بھی شہادت واقع ہو اور امام حسین کی بھی شہادت واقع ہو. تو دوستو اور بزرگوں، یہ مرضی مولا اور مشیت مولا کی بات ہے. اب اس بات کی تقویت میں آپ کو اس واقعے سے دینا چاہتا ہوں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آ کر سوال کیا اللہ کے نبی سے کہ اللہ تعالی جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور رحمان و رحیم بھی ہے. اللہ تعالی بندوں کو عذاب بھی دیتا ہے اور بندوں پر رحم بھی کرتا ہے، دونوں صفتیں اللہ تعالی کی ہے نا. اللہ جبار و قہار بھی، اللہ رحمان و رحیم بھی ہے. لیکن اس شخص کے ذہن میں یہ بات نہیں سما رہی تھی. اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب رحمان و رحیم ہے، وہ رحم کرتا ہے اپنے بندوں پر، تو پھر عذاب نہیں دینا چاہیے. وہ عذاب کیوں دیتا اپنے بندوں کو؟ وہ جبار و قہار کیوں ہے اپنے بندوں کے لیے؟ اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا ایسا، رحمان و رحیم ہی رہتا صرف. حالانکہ اس کو کئی کئی انداز سے سمجھایا گیا، لیکن اس کے دماغ میں بات نہیں بیٹھ پا رہی تھی. اللہ جبار کیوں ہے، قہار کیوں ہے، رحمان کیوں ہے، رحیم کیوں ہے، یہ علمی باتوں کو سمجھنے کے لیے اس کا دل دماغ تیار نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ کی ہتھیلی میں جو بیضا نما نور چمکتا ہے، اس کو ید بیضا کہتے ہیں، اپنا ہاتھ اپنے بغل کے اندر رکھو، پھر اپنا ہاتھ اس کے سامنے پیش کر دو، ہم سمجھا دیں گے اس کو کہ ہم جبار و قہار کیوں ہیں اور رحمان و رحیم کیوں ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. ابھی سرکار ابھی ہمارے نہیں آئے دنیا میں، نہ سیدہ فاطمہ زہرا پیدا ہوئی دنیا میں، نہ ان کے شہزادے پیدا ہوئے دنیا میں، ان کی آمد سے بہت پہلے کا یہ واقعہ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس بندے کے سامنے، اس امتی کے سامنے پیش کر دیا، تو اللہ تعالی نے اس روشنی میں ایک منظر دکھایا اس کو. کیا منظر تھا؟ ایک نہر بہ رہی ہے، اور نہر کے کنارے ایک بڑا میدان ہے، اور اس میدان کے ایک حصے پر 22,000 کا لشکر جرار ہے، اور دوسرے کنارے پر 72 آدمیوں کا مختصر سا قافلہ ہے. ادھر 22,000 کا لشکر، ادھر 72 نفوس قدسیہ. ان 72 میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، پیدل سوار ہیں، گھوڑوں پر سوار ہیں، یعنی مختلف نوعیتوں کے لوگ ہیں. اور ادھر سارے کے سارے گھوڑوں پر سوار ہیں، جن کے پشت پر نیزے لٹکے ہوئے ہیں، جن کی کمر پر تلواریں بھالے لٹکے ہوئے ہیں. وہ سارا منظر دیکھ رہا ہے اس ہاتھ کی ہتھیلی میں موسیٰ علیہ السلام کی. یہاں تک کہ جنگ شروع ہوتی ہے کہ 22,000 کا لشکر جرار ان 72 نفوس قدسیہ پر حملہ کرتا ہے، اور یہ سارے معاملات، یہ سارے واقعات جو کربلا کے میدان میں ہونے والے تھے، اللہ نے ان سارے واقعات کو ہاتھ کی ہتھیلی میں موسیٰ علیہ السلام کی دکھا دیا. اس بندے نے دیکھا جو اب تک ماننے کو تیار نہیں تھا کہ اللہ جبار کیوں ہے، اللہ قہار کیوں ہے، اللہ رحمان الرحیم کیوں ہے. ماننے کو تیار نہیں تھا، لاکھ دلیلیں دے رہے ہیں اس کو، لاکھ سمجھا رہے ہیں، لیکن ماننے کو تیار نہیں تھا. جب کربلا کا واقعہ دیکھا، کربلا کا منظر دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے اس نورانی روشنی میں، تو پکار اٹھا کہ مولا،
یہ 22,000 کا لشکر جرار کتنا ظالم ہے جو ان بھوکے پیاسے 72 نفوس قدسیہ پر حملہ کر رہا ہے، ان کے بچوں کو ان کی نگاہوں کے سامنے گلے کاٹ رہا ہے، 6 مہینے کے بچے کو شہید کر دیا، 18 سال کے جوان کڑیل نوجوان کو شہید کر دیا، 17 سالہ امام قاسم کو شہید کر دیا۔ مولا یہ ظالم کتنے نافکار ہیں کہ ان کے دل میں ذرا بھی رحم کا مادہ نہیں ہے، نہ چھوٹوں کا خیال، نہ جوانوں کا خیال، نہ عورتوں کا خیال، نہ بوڑھوں کا خیال۔ مولا دہشت ان ظالموں کو تو عذاب میں مبتلا کر دے، اپنی جباریت اور اپنی طہارت کا جلوہ دکھا دے، اور جو یہ 72 نفوس قدسیہ جو تیری محبت میں جان قربان کر رہے ہیں ان پہ تو رحم و کرم فرما دے، ان پہ رحم و کرم فرما دے۔ تو سمجھ میں آنی بات بندے کہ اللہ جبار کیوں ہے، اللہ قہار کیوں ہے، اللہ رحمان کیوں ہے، اللہ رحیم کیوں ہے۔ کربلا کا واقعہ دکھا کر اللہ نے سمجھایا اپنے بندے کو کہ ظالموں کے لیے اللہ جبار و قہار ہے اور مظلوموں کے لیے اللہ رحمان و رحیم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فضیل عالم اکرم، کربلا کا واقعہ تو مقدر تھا، حالانکہ ہوا نہیں تھا لیکن پہلے ہی سے منظر دکھا دیا گیا، تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی کہ واقعہ اچانک نہیں ہوا، یہ چلتے چلتے حادثہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی مرضی یہی تھی، اللہ کی مشیت یہی تھی کہ ایسا ہونا تھا، اور اللہ نے ویسا ہی پورا کیا، اور اللہ کے نیک صفات بندوں نے، رسول کے شہزادوں نے اللہ کی مرضی کو جان لیا اپنے نانا جان کے ذریعے، اللہ کی کیا مرضی ہے، رسول کی زبان مبارک سے پہچان لیا نواس رسول نے کہ اللہ کی کیا مشیت ہے، اور اسی مشیت کے مطابق اپنی جانوں کا نذرانہ خدا کی راہ میں پیش کیا اور ہمیشہ کے لیے زندگی پالی اللہ کے ان نیک بندوں پر، اللہ کے ان پیارے نواسوں پر، اللہ کے رسول کے ان پیارے نواسوں پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ رحمت نازل فرمائے اور ان کے مراتب، ان کے درجات کو اللہ اور بلند فرمائے۔ عزیزان محترم، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جن واقعات میں ہوئی، اس واقعے کو میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کر دوں، کیونکہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی آپ کو مزید جلسے سننا ہے، شہادت ہی کے عنوان پر سننا ہے، اس لیے آپ کا ذوق و شوق باقی رہے، آپ کے دل میں تڑپ باقی رہے، اور شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے واقعات اور دیگر حضرات کی شہادت کے واقعات کو آپ تفصیلی طور پر علماء کرام کی زبانوں سے سنیں گے، اور انشاءاللہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہوتا جائے گا، محبت اہل بیت میں اضافہ ہوتا جائے گا، عقیدت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے متعلق ایک واقعہ عرض کر دوں۔ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی دھرتی پر تشریف فرما ہے، 7 محرم کی تاریخ سے آپ پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا، یعنی شہادت سے ٹھیک 3 دن قبل نہر فرات کا پانی یزیدیوں نے بند کر دیا اور اعلان کیا کہ اس نہر فرات کا پانی جانور پی سکتے ہیں، چرند پرند پی سکتے ہیں، لیکن رسول کے شہزادے نہیں پی سکتے ہیں۔ کیسے ظالم ناپکار ہیں۔ عزیزان محترم، ہم جانور کو بھی ذبح کرتے ہیں کسی بھی موقع پر، چاہے وہ عید قربان کا معاملہ ہو یا شادی بیاہ کا معاملہ ہو، عقیقے کا معاملہ ہو، یا روزانہ اپنے استعمال کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے 3 مرتبہ اس کو پانی پلاتے ہیں، پانی پلانے کے بعد، اس کا حلق بھگو دینے کے بعد، اس کی پیاس بجھا دینے کے بعد، ہم جانور کو اللہ کا نام لے کر اللہ ہی کی راہ میں ذبح کرتے ہیں۔ یہ ذبح کرنے کے اصول و ضوابط ہیں، لیکن ان ظالم یزیدیوں کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے امام حسین کے گلے کو ذبح تو کیا، لیکن 3 دن تک پیاسا رکھ کر ذبح کیا، 3 دن تک بھوکا رکھ کر ذبح کیا، لیکن امام حسین کی زبان پر نہ کوئی شکایت کا لفظ آیا، نہ کبھی آپ نے اللہ کے سامنے شکوہ کیا کہ مولا اس طرح کا عمل میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میں نے کیا قصور کیا تھا، میں نے کیا غلطی کی تھی، میں نے کیا خطا کی تھی کہ مولا تو مجھ پر ظالموں کو مسلط کر دیا، جو میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھ کو ذبح کرنا چاہتے ہیں، مولا ان ظالموں سے مجھ کو نجات دے دے۔ ایسا نہیں فرمایا امام حسین نے، بلکہ فرمایا اے کوفے والو، دیکھو میں تمہاری ہی دعوت پر یہاں آیا ہوں، تمہارے ہی بلانے پر یہاں آیا ہوں، تم لوگ یہ چاہتے تھے کہ میں تمہارے پاس آؤں اور تم مجھ کو اپنا خلیفہ مانو، لیکن تم یہاں آنے کے بعد، میرے آنے کے بعد تم نے اپنا وعدہ وفا نہ کیا اور بے وفائی کی تم نے میرے ساتھ، اور اب تم سب کہتے ہو کہ یزید کو اپنا خلیفہ مان لو۔ سنو، یزید کو میں خلیفہ مان لیتا اگر وہ شریعت کا پابند ہوتا، یزید کو میں خلیفہ تسلیم کر لیتا اگر وہ سنت رسول کا پابند ہوتا، میں یزید کو خلیفہ مان لیتا اگر وہ شریعت محمدیہ کا پابند ہوتا، اللہ کے قانون کا احترام کرنے والا ہوتا، وہ متقی پرہیزگار اگر ہوتا تو میں سر آنکھوں پر اس کو قبول کرتا، لیکن چونکہ وہ کھلم کھلا شریعت مصطفیٰ کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے قانون کو توڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو حلال کہتا ہے، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو حلال کہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن سے رشتہ حرام کیا، جیسے کہ خالہ سے رشتہ حرام، سگی خالہ سے رشتہ حرام، سگی پھوپھی سے رشتہ حرام، تو اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو حرام کیا، لیکن یزید ناپکار ان رشتوں کو جو ہے حلال کہہ رہا تھا، ان سے شادی کیا کروا رہا تھا اور اپنی موجودگی میں اپنے سامنے کروا رہا تھا۔ جب یہ ساری خرابیاں اس کے اندر دیکھی امام حسین نے تو فرمایا، حسین اپنا سر تو کٹا سکتا ہے لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یزید کو خلیفہ نہیں مان سکتا۔ یہی اصول، یہی حساب تھا۔ اتنا پسند تھا امام حسین کو، اتنا پسند تھا امام حسین کو کہ اپنی جان سے زیادہ محبوب تھا یہ اصول، یہ ضابطہ، یہ اصول، یہ قانون، کہ آپ نے اسی اصول و ضابطے کی حفاظت کے لیے اپنی جان عزیز کو، قیمتی جان کو آپ نے اپنی مولا کی راہ میں قربانی کے لیے پیش فرما دیا۔ دوستو اور بزرگو، ہر انسان کو کچھ نہ کچھ اصول پسند ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری جائیداد پر اگر کوئی شخص بری نظر ڈالے تو میں اس کی جان لے لوں گا، لیکن میں اپنی جائیداد پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ کسی کو اپنا کاروبار بڑا عزیز ہوتا ہے اور اگر کوئی کاروبار پر بری نظر ڈالے تو آپ کے دل میں یہ ضابطہ موجود ہے کہ اگر کوئی میرے کاروبار کو خراب کرنا چاہے تو میں اس کی جان لے لوں گا، لیکن اپنے کاروبار کو خراب نہیں ہونے دوں گا۔ ہیں، یہ اصول و ضابطے آپ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، جو آپ کے اپنے پسندیدہ اصول ہیں، آپ کے اپنے پسندیدہ ضابطے ہیں، لیکن امام حسین نے جو اصول و ضابطہ پسند کیا تھا، اپنی ذاتیت کے لیے نہیں، اپنے مفادات کے لیے نہیں، اپنی جائیداد کے لیے نہیں، تخت و تاج کی محبت میں نہیں، خلافت کی محبت میں نہیں، بلکہ امام حسین نے یہ اصول و ضابطہ پسند کیا کہ میرے مولا کے دین کو اگر کوئی برباد کرنا چاہے تو میں برباد ہو جاؤں گا، لیکن دین مصطفیٰ کو برباد نہیں ہونے دوں گا۔ اگر کوئی اللہ کے قانون کو کاٹنا چاہے تو میں اپنے باسوں کو کٹا دوں گا، لیکن اللہ کے قانون کو کٹنے نہیں دوں گا، شریعت مصطفیٰ کو برباد نہیں ہونے دوں گا۔ یہ اصول اتنا پسند تھا امام حسین کو، اسی اصول و ضابطے کو آپ نے اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھا، اور اسی اصول و ضابطے کی روشنی میں آپ نے اپنی جان کو قربان کیا خدا کی راہ میں۔ اور امام حسین نے سر فرما دیا تھا کہ میں سر کو کٹا سکتا ہوں لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ عزیزان محترم، یزیدی ناپکار کے ذہنوں پر کس طرح اللہ نے گمراہی کی مہر لگا دی کہ اگر وہ آپ کی شہادت کے بعد، آپ کا گلا تو کاٹ ہی چکے تھے، آپ کا جسم اتھر وہی کربلا کے میدان میں پڑا تھا، اور ظالموں نے آپ کے جسم اتھر سے کپڑے بھی اتار دیے، پھر ایک کچھ گھوڑ سواروں کی فوج آئی اور امام حسین کے برہنا جسم پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا، گھوڑوں کی چاپوں سے امام حسین کے جسم پاک کو کچلا گیا، اور امام حسین کے جسم اتھر کو جب ظالم یزیدی گھوڑوں کی چاپوں سے رونگ رہے تھے تو قسم وحدہ لا شریک کی، کربلا کے میدان کا ایک ذرہ گواہ ہے اس بات پر کہ امام حسین کی ایک ایک بوٹی سے آواز آ رہی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام حسین نے اپنی جان قربان کی اللہ کی محبت میں، اللہ کی عظمت کے لیے، دین اسلام کی عظمت کے لیے، اور شہید ہونے کے بعد بھی اپنے جسم کے روئے روئے سے اعلان فرما دیا کہ حسین جان دیا ہے تو اللہ اکبر کی محبت میں دیا ہے، اللہ کی محبت میں دیا ہے، دین کی محبت میں دیا ہے، شریعت کی محبت میں دیا ہے، قرآن کی محبت میں دیا ہے، کعبے کی محبت میں دیا ہے، رسول پاک کی محبت میں دیا ہے۔ امام حسین نے اپنے کردار سے ثابت کر کے دکھا دیا، اور آپ کا سر کاٹا گیا، اور کاٹنے کے بعد ظالموں نے آپ کے سر کو نیزے میں چبھو کر اٹھا دیا۔ امام حسین کا سر کٹنے کے بعد سب سے بلند نظر آ رہا تھا، سب سے اونچا نظر آ رہا تھا۔ یہی شان ہوتی ہے اللہ کی راہ میں جان دینے والوں کی کہ ان کے سر جو کاٹے جاتے ہیں ان کے سر نیچے نہیں رہتے ہیں، بلکہ اللہ ان کو سر بلندی عطا فرماتا ہے، ان کو سر بلندی عطا فرماتا ہے۔ اور امام حسین نے فرمایا، سر دے دوں گا لیکن ہاتھ نہیں دوں گا، یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، سر دے دوں گا لیکن ہاتھ نہیں دوں گا۔ یہ ہاتھ بڑا قیمتی ہے، یہ ہاتھ بڑا قیمتی ہے، اس ہاتھ میں امت مسلمہ کی تقدیر ہے، اس ہاتھ میں قرآن عظیم کی عظمت ہے، اس ہاتھ میں شریعت کا احترام ہے، اس ہاتھ میں خدا کے قانون کا پاس و لحاظ ہے، میں اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھوں گا، اپنی جان دے دوں گا لیکن ہاتھ نہیں دوں گا۔ چنانچہ امام حسین کا گلا تو کاٹا گیا، لیکن کسی ظالم یزیدی کے دل میں، دماغ میں خیال نہیں آیا کہ حسین کا ہاتھ کاٹ کر لے جائیں اور
یزید کے ہاتھ میں کٹا ہوا ہاتھ دے کر دے دے, اور امام حسین کے ہاتھ کو لے کر یزید کہے کہ دیکھو حسین, زندگی میں تو تم نے اپنا ہاتھ نہیں دیا لیکن ہم نے اپنی طاقت سے تمہارے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. ایسا کہہ سکتا تھا یزید, لیکن امام حسین کی زندہ کرامت ثابت ہوتی ہے. امام حسین نے جو فرما دیا وہی ہو کر رہا. آپ نے فرمایا سر دوں گا لیکن ہاتھ نہیں دوں گا, خدا کی قسم ہاتھ نہیں لے جا سکے. سر تو لے گئے امام حسین کا کٹا ہوا لیکن ہاتھ نہ لے جا سکے, کیونکہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی, فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی. فضیلان محترم, امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے جسم اتھر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے اور آپ کے سر اقدس کو نیزے پر بلند کیا, تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ امام حسین کی نگاہیں زمین کی طرف جھکی ہوئی تھی. کسی نے صدا لگائی, اے حسین, ہر مرنے والے کی آنکھ تو اوپر دیکھتی ہے, تمہاری آنکھ نیچے کیا دیکھ رہی ہے؟ تم بھی اوپر دیکھتے, نیچے کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کٹے ہوئے سر سے آواز آئی, ظالموں نے مجھ کو پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں شہید کیا. ظالموں نے مجھ کو پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں شہید کیا. اب زمین کی طرف یعنی سجدہ گاہ کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہوں تاکہ موقع ملے تو دوسرا سجدہ بھی کر لوں مولا کی بارگاہ میں تاکہ رکعت مکمل ہو جائے. اللہ اکبر. اب آپ کہیں گے کٹے ہوئے سر سے آواز کیسے آئی؟ تو مجھ سے مت پوچھو, سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, کوفہ میں اپنے مکان کی کھڑکی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے, اور جب امام حسین کا سر کا قافلہ, کٹے ہوئے سروں کا قافلہ یزیدی لوگ اپنے ہاتھوں میں لے کر گزر رہے تھے سڑکوں سے گلی کوچوں سے, تو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب امام حسین کا سر مبارک میری کھڑکی کے سامنے آیا تو میں نے اپنے کانوں سے سنا, اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حسین کے ہونٹ کھل رہے تھے اور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. اور اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے, ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, جو خدا کی راہ میں مارے گئے انہیں تم مردہ نہ کہو, جی وہ تو زندہ ہے. وہ کیسے زندہ ہے تم نہیں سمجھ سکتے, تمہاری عقل محدود ہے, تمہارا علم محدود ہے, تمہاری عقل لمیٹڈ ہے, اللہ کے ان بندوں کی زندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے, لہذا حجت مت کرو, بحث مت کرو, بلکہ اللہ نے جو فرما دیا اسی پر یقین رکھو, اسی پر ایمان رکھو کہ شہید جو ہوتے ہیں چاہے وہ ظاہری شہادت ہو چاہے چھپی ہوئی شہادت ہو, ہر شہید خدا کی راہ میں زندہ ہے, ہر شہید خدا کی راہ میں زندہ ہے. اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کو زندگی عطا فرما دے ان شہیدان کرام کے صدقے میں. آج پھر سے دین اسلام کو للکارا جا رہا ہے, آج پھر سے دین اسلام پر دشمنان اسلام بری نگاہ ڈال رہے ہیں اور مسلمانوں کو اور اسلام کو دنیا سے مٹانا چاہتے ہیں. اے مولا تعالی, ان شہیدان کربلا کے مقدس خون کے صدقے میں میرے مالک تو اسلام اور مسلمانوں کو پھر سے حوصلہ عطا فرما دے, اسلام اور مسلمانوں کو مولا عزت اور وقار سے وقار عطا فرما دے, اور تمام دشمنوں کے شر اور فتنوں سے عالم اسلام کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو محفوظ و مامون فرما دے. یہ سوالات, ایسے بہت سے سوالات ہیں. پہلی چیز یہ ہے, سن لیجئے کہ اہل سنت و جماعت کے جو قواعد اور ضوابط ہیں اور ہمارا جو دین اسلام ہے اس میں علم لے کر گھومنا, یہ سمجھنا کہ یہ امام حسین کی سواری ہے, اور عورتوں کا ان علم لے کر جانے والوں کے پیر چھونا اور منتیں ماننا اور یہ کہنا کہ ایسا ہو گیا تو ہم گود چڑھائیں گے, یہ سب غیر شرعی اور ناجائز کام ہیں. اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں, اس کی کوئی اصلیت نہیں. عزیزان محترم, منت مانی جا سکتی ہے لیکن وہ اس طرح مانی جا سکتی ہے کہ اللہ اگر تو میرا یہ کام فرما دے, میرا یہ ارادہ پورا ہو جائے تو میں 10 رکعت نفل نماز پڑھوں گا, 100 رکعت نفل نماز پڑھوں گا, 10 دن کے روزے رکھوں گا, یا قرآن کی تلاوت کروں گا, یا حج کروں گا, یا عمرہ کروں گا عبادت کے تعلق سے, یا کسی غریب کو کھانا کھلا دوں گا, محتاجوں کو مدد کر دوں گا, اس قسم سے منت مان سکتے ہیں. یہ منت جائز ہے, لیکن ایسی منتیں کہ گود چڑھاؤں گی, میرا یہ کام پورا ہو گیا تو امام حسین کی سواری جب آئے گی تو گود چڑھاؤں گی. پہلی چیز کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کسی بدبودار غیر شرعی رہنے والے
یا شرعی رہنے والے شخصیت کے جسم پر کسی بھی بزرگان دین کی سواری نہیں آتی. یہ بات ذہن میں رکھو آپ. اولیاء اللہ کو، انبیاء کو، مرسلین کو اور شہیدان کرام کو اگر آنا ہے تو وہ خود اپنی جسم اور روح کے ساتھ آ سکتے ہیں، لیکن کسی کے آنگ پر، کسی کے جسم پر آنا یا علم کی چھٹی پر یہ سمجھنا کہ اس پر امام حسین آئے ہوئے ہیں، یہ سب غیر شرعی باتیں ہیں، اسلام سے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. الحمدللہ حیدرآباد میں اب ہمارے بہت حد تک ماحول سدھر گیا ہے. پہلے کے بنسبت ہم بچپن میں دیکھتے تھے، اس وقت کے ماحول کو دیکھنے کے بعد آج کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں تو کافی حد تک سدھار آ گیا ہے. پھر بھی عورتوں میں بعض جہالت کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان میری ماں بہنوں کو بھی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ایسی باتوں سے پرہیز کریں جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہم کو غم حسین تو منانا ہے، لیکن کس طرح منانا ہے؟ کالے کپڑے پہن کر، ماتم کر کے، ہائے وائے کر کے، ننگے سر گھومتے، ننگے پاؤں گھوم کر، یا سڑکوں پر، گلی کوچوں میں، میلے ٹھیلوں میں جا کر غم حسین نہیں منایا جاتا ہے، بلکہ غم حسین منانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 9 محرم کو، 10 محرم کو روزہ رکھیے اور 10 محرم کے دن اپنے گھر میں کھچڑا بنائیے، شربت بنائیے اور جو اللہ نے آپ کو دیا ہے حسب حیثیت اچھی اچھی غذائیں تیار کیجئے اور اپنے بال بچوں کو کھلائیے، اہل و عیال کو کھلائیے، دوست احباب کو کھلائیے، غریب و محتاجوں کو کھلائیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، نوافل کی کثرت کیجئے، اس کا ثواب امام حسین کی روح پاک کو پہنچائیے، شہیدان کربلا کو پہنچائیے. یہ ہے غم حسین منانے کا صحیح طریقہ. یہ کالے کپڑے پہن کر ماتم کرنا یہ غم حسین کی کوئی دلیل نہیں ہے، غم حسین کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. بہرحال میں آپ تمامی حضرات سے اور خصوصاً نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میلے ٹھیلوں میں گھومنے سے پرہیز کریں اور وہ روزانہ اللہ کی عبادت بھی کریں، اور خصوصاً یہ محرم کی جب 10 تاریخ آتی ہے، یہ عاشورے کا دن بڑی اہمیت کا دن ہوتا ہے، اس دن میں آپ خصوصی عبادت کریں، خصوصی روزہ رکھیں اور خصوصی نوافل پڑھیں. اور اس دن کی خصوصی دعا بھی ہے، عاشورے کی دعا. وہ دعا پڑھنے کے تعلق سے بتایا گیا کہ عاشورے کے دن جو وہ دعا کو پڑھ لے گا پھر وہ سال بھر تک، یعنی وہ پھر عاشورے کا دن آنے تک اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھے گا. یعنی گویا زندگی کی ضمانت اور گارنٹی اس کو مل گئی جو عاشورے کے دن وہ دعائے عاشورہ پڑھ لیتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے پہلے، اس کے بعد وہ عاشورے کی دعا ہے، بہت لمبی دعا ہے، اکثر پنسوروں میں وہ مطبوع ہے، چھپی ہوئی ہے، آپ اس دعا کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا نبینا مولانا محمد امام الجود والکرم والہ و بارک وسلم صلوات و سلام علی سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات گرامی، یوں تو اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو اہمیت کی حامل باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں. انشاءاللہ ان باتوں پر آپ عمل کیجئے اور اپنے بھائیوں کو بھی پیغام پہنچائیے. اللہ تعالیٰ مجھ بولنے والے کو اور آپ تمامی سننے والوں کو